نعم نعم نصلي على الرسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتين وأزرات. یہاں اکثر اوقات گفتگو کرتے ہوئے ایک بات پہ زور ہوتا ہے کہ انسان کی خواہشات، انسان کے محسوسات، راہ حق میں کچھ حاصل کرنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی خواہشات کے ساتھ ساتھ جو آلائشیں ہیں ہماری، وہ ہمیں اس راہ پر آگے بڑھنے سے روکتی رہتی ہیں. اس بات کو جناب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک مثال دے کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو انسان کے محسوسات ہیں، یہ اس راہ میں بہت بڑی دیوار ہیں، دیوار بن کے راستے میں ہمارے کھڑے ہو جاتی ہیں، ہمیں حاصل نہیں کرنے دیتے کچھ. تو ان کا فرمانا یہ ہے کہ ایک نہر چل رہی ہے، اس کے کنارے ایک دیوار ہے جس میں کوئی کھڑکی یا دروازہ یا جھروکا نہیں ہے. ایک آدمی اس دیوار پر چڑھ کر بیٹھا ہے اور نیچے بڑا صاف اور ٹھنڈا پانی، شفاف ٹھنڈا پانی بہ رہا ہے. پیاس اس آدمی کو بے تحاشا لگی ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں اس بہتے ہوئے پانی سے پیاس بجھا لوں، لیکن چونکہ اس دیوار کی بلندی پر بیٹھا ہے تو کسی طور بھی پانی تک اس کی رسائی ہو نہیں رہی. پیاس سے تڑپ رہا ہے. دفعتاً اس کے ذہن میں تھوڑا سا غصہ پیدا ہوا اور اس نے اس غصے میں اس دیوار سے ایک اینٹ اکھاڑی اور اٹھا کے پانی میں دے ماری. اس اینٹ کے پانی میں گرنے سے جو جھواکا ہوا، جو آواز پیدا ہوئی اور جس طرح پانی اچھلا، وہ اس شخص کو بڑا بھایا. تو اپنی پیاس بھول کر وہ اسی کھیل میں لگ گیا. ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ اینٹ اکھاڑتا تھا اور پانی میں دے مارتا تھا، اور اس کی آواز اور اس سپلیش کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا. تو یہ کھیل کھیلتے کھیلتے رفتہ رفتہ دیوار نیچی ہوتے ہوتے زمین کے برابر جا ملی، اور اس دیوار کے زمین سے کے برابر ہو جانے کی وجہ سے اس کی ایکسس پانی تک بھی ہو گئی. تو اس نے سیر ہو کے पानी पिया। तो मौलाना रोम का कहना यह है कि जो हमारे महसूसात हैं, ख्वाहिशात हैं, आरजुएं हैं, ये महसूसात का लफ्ज मौलाना रोम ने यूज किया और मैं आप जुबान की आसानी की वजह से इसको मैं ख्वाहिशात और आरजुओं का नाम दे देता हूँ। गुस्सा है, कीना है, हिर्स है, हसद है, बुगज़ है, गीबत है, ये जो इस किस्म की आलाइशें हैं, अगर इंसान एक एक करके इन्हें उस दीवार की तरह तोड़ता जाए तो फिर एक वक्त आता है कि वो उसके और पानी के दरमियान बुलंदी हाल नहीं रहती। लेकिन जरूरी यही है कि हम अपनी इन आलाइशों से जान छुड़ा लें। हमारी आंख रब ताला ने इस तरह से बनाई है कि ये रोशनी को देख नहीं सकती, ये जो हम चीजों को देखते हैं, या हम ये कहते हैं कि इस कमरे में रोशनी हो गई है, वो रोशनी हमें दिखाई नहीं दे रही होती, आंख रोशनी को देख नहीं सकती, बल्कि रोशनी जब किसी चीज पर पड़ती है और वहां से वो रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देती है, तो उससे चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं और लगता है कि रोशन हो गया कमरा। अब रोशनी लतीफ है, इंसानी आंख कसीफ चीजों को तो देख लेती है लेकिन लतीफ चीजों पर नजर नहीं जाती, देख नहीं पाते। हमारा जिस्म कसीफ है, लेकिन रूह लतीफ है। तो हमें जिस्म तो अपना दिखाई देता है लेकिन रूह दिखाई नहीं देती। लतीफ चीजों को देखने के लिए हमें अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करना पड़ती है जिससे हम लतीफ चीजों को देख सकें, और वो सलाहियत इसी तरह पैदा होगी कि जब हम अपनी रूह को कसाफत से पाक कर लेंगे और वो बहुत लतीफ हो जाएगी, तो फिर वो इस लायक होगी कि वो लतीफ चीजों को देख सके। जो नूर हक है वो तो इंतहाई लतीफ है, उसकी एक हल्की सी झलक देखने के लिए भी हमें अपनी रूह को लताफत के उस मकाम पर ले जाना पड़ेगा जो बहुत कम लोगों को नसीब हुआ है। हमारी सोच की पाकीज़गी, हमारी सोच की लताफत, اثر انداز ہوگی براہ راست ہمارے اعمال پر. جتنی ہماری سوچ پاکیزہ ہو جائے گی اسی مناسبت سے ہمارے اعمال پاکیزہ ہوتے چلے جائیں گے. جب ہمارے اعمال پاکیزہ ہوتے چلے جاتے ہیں تو روح کی لطافت بڑھنے لگتی ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو لطیف کرنے کے لیے اپنی سوچ کو پاکیزہ کر لیں. ہماری سوچ انفلوئنس ہو جاتی ہے غصے سے, ہرس سے, تما سے. اسی لیے جب ہم کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے علم سیکھنا ہے, مجھے راہ حق کی تلاش ہے, میں اس راہ پہ چلنا چاہتا ہوں, وہ فقیر اگر میں اس کے پاس جاؤں تو وہ میرے الفاظ کو بظاہر تو لگے گا کہ انہوں نے اس کو اسی طرح قبول کر لیا جیسے میں نے کہا, لیکن در حقیقت وہ اپنی باطنی آنکھ سے میرے ان الفاظ کو دیکھتا ہے, میرے ان الفاظ کو تولے گا وہ فقیر. تو ان الفاظ کے پیچھے جو چھپی ہوئی حقیقت ہے کہ میں اس راہ حق پر چلنا کیوں چاہتا ہوں, اس لیے کہ میرے دنیاوی کام آسانی سے ہو جائیں, یا اس لیے کہ میری دعائیں قبول ہونے لگیں, یا اس لیے کہ مجھے کشف و کرامات حاصل ہو جائے اور میں خلق خدا کو متاثر کر سکوں, یا اس لیے کہ یہ علم حاصل کر لوں اور میں پیر بن کے بیٹھ جاؤں, لوگ مجھے سلام کرنے آئیں, میری عزت کریں, یا واقعتاً میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے قرب الہی حاصل ہو جائے. وہ قرب الہی کے حصول کی خواہش کسی غرض یا لالچ کے ماتحت نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے رب سے پیار ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے خالق کے قریب چلا جاؤں, اس کو اس کے بالکل قریب ہو جاؤں, اس کی دوستی مجھے حاصل ہو جائے. تو وہ فقیر ان الفاظ کو میرے تول لے گا, چونکہ فقیر بھرم رکھتا ہے سب کا. وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ جناب سرفراز صاحب آپ مجھے کہہ تو یہ رہے ہیں کہ میں مجھے رب کی دوستی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے, لیکن در حقیقت تو آپ کی ذہن میں یہ غرض چھپی ہے. وہ شرمندہ نہیں کرتا فقیر کسی کو, بھرم قائم رکھتا ہے, لیکن مجھے دے گا وہ وہی علم جس جو واقعتاً میرے دل میں غرض تھی جس کو میں نے چھپایا تھا. تو علم کی وہ قسم مجھے دے گا جس سے میں اسی راہ پر نکل جاؤں. ये जो कुर्ब बिला गर्ज और कुर्ब बिल गर्ज मैं जिन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर होता था, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उन पर अपनी खास और खास रहमत नाजिल फरमाए। उनके एक खादिम थे जिन्हें सभी लोग मजीद भाई कहते थे। तो एक दिन वो मुझे गाड़ी तक रोज छोड़ने आते थे जब मैं वहां उन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर होता था। तो मेरे साथ चल रहे थे तो मुझे कहने लगे कि सरफराज भाई, मुझे शाह साहब से कुछ भी नहीं चाहिए, न मुझे इनसे कोई इल्म चाहिए है, न इनसे मैंने कोई दुआ करानी है, ना मैं मुझे इनसे किसी दुनियावी चीज की तवक्को है, मुझे तो बस इनसे प्यार है। मैं अपने उस प्यार की वजह से इनसे मिलता हूं और इनकी खिदमत करता हूं। तो आप सिर्फ एक काम कर दें, छोटा सा मेरा, आप अल्लाह के हजूर दुआ कर दें कि मैं इनसे पहले रुखसत हो जाऊं, क्योंकि मैं इनकी मौत बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। रब ताला ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी, वो शाह साहब से कुछ अर्सा पहले इंतकाल कर गए। चंद ही हफ्तों के बाद शाह साहब का इंतकाल हो गया। तो मैं जहां शाह साहब बैठते थे वहां जाके बैठ जाया करता था। बरसात थी और बड़े जोरों पर बारिश कई रोज से हो रही थी, तो मैं वहां बैठा हुआ था। तो दो नौजवान आए और मुझसे कहने लगे कि जी वो आपके जानने वाले थे मजीद भाई, में जी हाँ, कि बारिश की वजह से उनकी कब्र बैठ गई है, तो उसमें कफन नजर आ रहा है। तो मैंने वहां जो मौजूद थे लोग उनसे कहा कि आप फौरी तौर पे कब्रिस्तान में जाइए और पॉलीथीन पेपर लेते जाएं, तो कब्र के चारों तरफ छोटे छोटे चार बांस गाड़ के उनके ऊपर वो पॉलीथीन पेपर बांध के तो कब्र को ठीक कर दें ताकि पानी अंदर ना जाने पाए। वो लोग चले गए। अगले दिन उन साहबान ने मुझे जो बात बताई वो बड़ी हैरानकुन थी। तो कहने लगे, देखिए तीन चार दिन से मुसलसल बारिश हो रही है और हम गए तो कब्र वाकई बैठ गई हुई थी, तो अब हमारे पास और कोई चारा नहीं था कि जो निस्फ के करीब कब्र की मिट्टी रह गई है उसको भी हटा के नए सिरे से मिट्टी डाल दें। तो हमने एक अजीब चीज देखी कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी उनका कफन मैला नहीं हुआ था और मजीद भाई के जिस्म में लोच उसी तरह थी जिस तरह जिंदा इंसान के लचक होती जिस्म में, और मिट्टी का एक जर्रा नहीं लगा था कफन को। तो वह हमने सब मोहल्ले वालों की मौजूदगी में फिर उसको उसी तरह कर दिया। मैं ये सोच रहा था इस बात पर कि अगर एक शख्स किसी वली अल्लाह के साथ इतना मुखलिस हो के बिल्कुल बगैर किसी गर्ज के उनकी खिदमत कर रहा है तो उसका इनाम ये रब ने दिया है। तो अगर कोई शख्स रब के साथ बेगर्ज होकर उसकी बंदगी करने लगे तो उस पर इनामात की बारिश क्या होगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आ जाने में असल में कुछ देर हो गई कि इस्लामाबाद से कुछ लोग आ गए थे मिलने के लिए, तो उनके उठते उठते ज़रा देर हुई। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि कुरान पाक में रब ताला ने हर जानदार का रिस्क लिख दिया है, लेकिन इंसान को ये अदराक नहीं है कि उसका रिस्क पड़ा कहाँ है। ऐन मुमकिन है वो मशरिक में रिस्क की तलाश में जद्दोजहद करता रहे और रिस्क मगरिब में पड़ा हो, इसी तरह वह हसूल रिस्क में भी नाकाम रहे और खुदा के रास्ते की तरफ जस्तजू में भी नाकाम रहे। इसके अंदर एक बुनियादी बात अगर हम ये समझ लें कि रब ताला ने हर जानदार का रिस्क उसकी तकदीर में लिख दिया है, तकदीर में लिख दिया है, और वो रिस्क उसे मिलकर रहेगा। हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया था कि कोई जानदार इस दुनिया से जा नहीं सकता जब तक कि अपनी तकदीर का लिखा रिस्क खा न ले। जो चीज हमारी तकदीर में लिख दी गई है और जसके बारे में ये फरमाया कि ये मिलकर रहेगा, तो रब ने ये नहीं कहा कि हमने हर जानदार का रिस्क एक मकाम पर लिख दिया है, वहां रख दिया है। तो जो चीज हमारी तकदीर में लिखी है, एक इंसान की तकदीर में लिखी है, वो शख्स जहां भी है उसकी तकदीर का लिखा होकर रहेगा वहां। रब ताला घेर घार के उसको वहां ले जाता है जहां उसके हिस्से का रिस्क है, रब ताला रिस्क उसका अता कर देता है। तो हमें ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि हम सही सिमत में है, क्योंकि हमारा रिस्क कहीं रखा नहीं है, हमारा रिस्क हमारी तकदीर में लिखा, हमारा हिस्सा, और वो अता रब ने करना है और रब मोहित है तमाम कायनात पर, किसी एक जगह तक लिमिटेड नहीं है वो। तो हम ये फिक्र ना करें कि उस डायरेक्शन में हम गए कि नहीं गए, हम सिर्फ ये फिक्र करें कि रब ने यह कहा कि हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। कोशिश हम पर फर्ज है, तो बगैर ये परवाह किए कि हमारा रिस्क किस सिमत में रखा हुआ है, अपने आप का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें कि वो रिस्क हमारी तकदीर में लिखा है और रब के पास है और रब इस कायनात को अहाता किए हुए है। हम जहां भी होंगे रब ताला की कुदरत के जेरे असर ही होंगे और वहां हमें अता कर दिया जाएगा, लेकिन कोशिश हम पर फर्ज है कि कोशिश, रिस्क कमाने की कोशिश हम करें, हाथ पांव छोड़ कर न बैठें कि तकदीर में लिखा मिलकर रहेगा। तो हम अपनी ड्यूटी कर लें, रब अता फरमाएगा इंशाल्लाह। صاحب نے حدیث کا کو کوٹ کیا ہے، لیکن وہ اعداد میری میں نہیں پڑھ پایا کہ مندرجہ ذیل، اچھا مندرجہ ذیل دعا دن میں 25 یا 27 بار پڑھے تو اس کا شمار ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جس کی برکت سے رزق تقسیم ہوتا ہے اور مخلوق کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک عجیب، ہم بطور انسان ایک عجیب مخمصے میں پھنسے رہتے ہیں. اور وہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ بات بہت گراں گزرے گی، کہ رب کے ساتھ ہمارا تعلق کسی نہ کسی غرض سے ہونا چاہیے. ہم اس مخمصے میں رہتے ہیں کہ میں رب کا ذکر کروں تو رب مجھے اس مقام پر لے جائے جہاں میری برکت سے لوگوں کو رزق تقسیم ہونے لگے اور لوگوں کی دعائیں قبول ہونے لگے. میں رب تعالیٰ کو اس انداز میں یاد کروں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. میں رب تعالیٰ کو یاد اس انداز میں کروں کہ میں صاحب کرامات ہو جاؤں. میں رب تعالیٰ کو دعا کروں تاکہ مجھ پر کوئی مصیبت نہ آئے. عجیب چیز ہے کہ میں اسی مخمصے میں رہتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا دعویٰ بھی رکھتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں. میں اس کا بھی دعویٰ رکھتا ہوں کہ میں سنت پر عمل کرتا ہوں. لیکن میری دعائیں رب تعالیٰ کو یاد کرنا، رب تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس بات کو ثابت نہیں کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار کوئی شخص نہیں ہو سکتا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ سے کبھی دنیا نہیں مانگی. میں کیسا امتی ہوں کہ رب تعالیٰ کا ذکر، رب تعالیٰ کی عبادت، رب تعالیٰ کی اطاعت، رب تعالیٰ کی بندگی میری ہے ہی ڈائریکٹڈ ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں، کہ کسی طرح مجھے یہ چیزیں حاصل ہو جائیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو تجربہ ہوا، جو کچھ کتابوں میں پڑھا، جو کچھ بزرگوں سے سنا، وہ لوگ جو انتہائی بلند مقام پر گئے، انہوں نے رب تعالیٰ کی بندگی بغیر کسی غرض کے کی، صرف اس لیے کہ انہیں رب سے عشق ہے، وہ عبادت اس کی کرتے رہے. لیکن رب تعالیٰ نے ان کو ان کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی، دنیاوی زندگی میں بھی اور دنیاوی زندگی کے بعد بھی، ایسے انعامات دیے جو بہت ہی حیران کن ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم رب تعالیٰ کو یاد کریں ایک خاص پرٹیکولر غرض کے تحت، اور ہمیں صرف وہی انعام مل کر رہ جائے، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم رب تعالیٰ کو بے غرض ہو کے یاد کریں، اس کو پکاریں؟ اپنی عبادت کے ساتھ کوئی اپنی لالچ یا کوئی غرض اٹیچ نہ کریں، بلکہ رب کی اطاعت اس لیے کریں، رب کی عبادت اس لیے کریں کہ وہ لائق عبادت ہے، تو پھر سبھی انعامات خود بخود آ جائیں گے یا از خود ہو جائے گا. آپ رب کو پکاریے بے غرض ہو کے اور دیکھیے انعام کیا ملتا ہے کہ جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں اس میں داخل ہونے والا چھوٹی موٹی بیماری اور درد کے ساتھ داخل ہوگا، وہ خود بخود صحت یاب ہو جائے گا بغیر آپ کو بتائے. آپ دعا بھی نہیں مانگیں گے، زبان سے کہہ دیں گے جاؤ میاں تمہیں اللہ رزق عطا کر دے گا، اللہ رزق عطا کر دیتا ہے. یہ انعامات ہیں رب کے. آپ ایک گلاس پانی محفل جس میں 100 آدمی بیٹھا دے دیں کہ لو میاں پی لو، وہ ایک گلاس کا پانی ہی کافی ہو جائے 100 آدمیوں کے لیے. یہ انعامات ہیں رب کے، جو رب انعامات کی بارش کرتا ہے انسان پہ. تو ہم اپنے انعامات کو لمٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں ایک جگہ؟ رب کو ان باتوں کے لیے نہ پکاریے، رب کو کی عبادت کیجئے کہ وہ لائق عبادت ہے. دیکھیے انعامات کی بارش کیسے ہوتی ہے. یہ کسی صاحب کے 3 سوال ہیں. آج کل وطن عزیز میں سیاسی بے چینی ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے، ساتھ ہی ہر ادارے کو مشکوک بنا دیا گیا ہے. ان حالات میں بحیثیت قوم ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ حق کی جستجو کہیں کس انداز میں ہمیں کرنی چاہیے؟ کیا حق کو تسلیم کرنے کی صلاحیت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے؟ رب تعالیٰ سے اگر ہم اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی طلب کرتے رہیں اور اس معافی کو طلب کرنے کے بعد آئندہ کے لیے توبہ کر کے رب تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ رب تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرما دے، رب تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے، تو امید ہے کہ رب تعالیٰ یہ سب کرم کر دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ جو شکایات ہمیں دوسروں سے ہیں ہمارا فلاں حکمران جھوٹ بولتا ہے، ہمارا حکمران ٹیکس نہیں دیتا، ہمارا حکمران یہ کرتا، ہمارا حکمران وہ کرتا، یہ تمام برائیاں، کیا ہم اپنے اندر سے یہ ختم کر چکے؟ اگر بحیثیت قوم کے، بحیثیت فرد کے ہم نے اپنا جائزہ لینا شروع کیا کہ جو برائیوں، جو شکایات ہمیں دوسروں سے ہیں، کیا وہی برائیاں ہم اپنے اندر سے نکال کے باہر پھینک چکے؟ جس دن میرے اندر سے وہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں جو جس کی شکایات مجھے دوسروں سے ہیں، تو یہ قوم سدھر جائے گی پوری کی پوری. ایک آدمی کے ٹھیک ہونے سے قوم پوری سدھرے گی، اور پھر جو حکمران آئیں گے ان سے ہمیں یہ شکایات نہیں ہوں گی، کیونکہ حکمران ہم ہی میں سے ہیں، جو کچھ ہم ہیں وہی حکمران ہیں. وہ بلا وجہ رب تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ قوم جیسی قوم ہوتی ہے میں اس پر ویسے ہی حکمران مسلط کر دیتا ہوں. یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہی ہے. کہ دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کو قوم قانون کے اندر رہتے ہوئے انصاف نہ ملے کسی بھی یہ لفظ میں نہیں پڑھ پا رہا تو اس کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ اپنی آواز کو بلند کیجئے ظلم کے خلاف, اپنی آواز پہنچائیے ان لوگوں تک جو آپ کو انصاف دینے کے ذمہ دار ہیں. ایک بات کا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ کسی قوم میں سبھی لوگ برے نہیں ہوتے, اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں, فرق صرف ڈگری کا پڑتا ہے کہ کہیں 80% اچھے لوگ ہیں, 20% زیادہ اچھے لوگ نہیں ہیں. کسی جگہ 20% اچھے لوگ ہیں, 80% زیادہ اچھے لوگ نہیں ہیں. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی آواز کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو انصاف دینے کے ذمہ دار ہیں. کہیں نہ کہیں سے انصاف ضرور ملے گا. تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے؟ کیونکہ ہم دوسری طرف یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام میں نیشنلزم کا کوئی تصور نہیں. بالکل صحیح آپ نے فرمایا, اسلام میں صرف امہ ہے, نیشن نہیں ہے کوئی. یہ جغرافیائی تقسیم کے بعد جو نیشنز وجود میں آئی ہیں, اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. وہاں تمام مسلمان ایک امہ ہیں. لیکن ہم جس خطے میں رہتے ہیں اگر اس کی جغرافیائی حدود متعین کر دی گئی ہیں تو پھر اس خطے سے وفاداری ہم پر فرض ہو جاتی ہے, اس خطے کے اندر لاگو قوانین کی اطاعت ہماری ذمہ داری ہے. ہم جہاں کہیں بھی رہیں, جس جو نیشنلٹی ہماری ہو, ہمیں اس ملک کا وفادار رہنا چاہیے. یہ کسی صاحب کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابیں مارکیٹ سے کس آتھر کی لیں, اور سیرت النبی کے لیے بھی بتا دیں. پہلی بات یہ ہے کہ احادیث کا کوئی آتھر نہیں ہے, کمپائل کی جاتی ہیں احادیث, کیونکہ احادیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات مبارک ہیں, تو کوئی نہیں, اس کا کوئی آتھر نہیں ہو سکتا. یہ کمپائل کی گئی ہیں اور اس میں صحیح سطح جسے ہم کہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی لے لیجئے. عام طور پر کوئی لوگ بخاری شریف یا مسلم لیتے ہیں، لے لیجیے. ویسے ذاتی طور پہ میں ایک اگر آپ سے عرض کروں کہ کوشش کیجئے کہ اس طرح سے کوئی احادیث کی مستند کتاب مل جائے جس میں انسان کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں ان پر احادیث کو تقسیم کر کے کمپائل کیا گیا ہو. جیسے فوڈ ہے، فوڈ سے متعلق جتنی احادیث ہیں، آج سے کوئی 50-55 سال پہلے میرے ہاتھ ایک کتاب لگ گئی تھی، فقیر الدین فقیر صاحب نے کمپائل کی تھی وہ کتاب دی ٹریئر کے نام سے. اس میں چیدہ چیدہ احادیث کو تقسیم کیا گیا تھا مختلف شعبہ زندگی پر. اس کا نام دی ٹریئر تھا، لیکن وہ میرے یہاں سے کہیں چلی گئی، دوبارہ وہ حاصل نہیں ہوئی. تو اس طرح سے ذرا سی تلاش کر لیجئے، اگر اس طرح مل جائے گی کوئی کتاب تو ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ ہماری زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے سے متعلق احادیث وہاں موجود ہیں، تو گائیڈنس میں بڑی آسانی ہوتی ہے. یوں تلاش کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.